حسب دستور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال یا کوئی اور ایسی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آتی ہو تو آپ اس کو بیان فرمائیے. چند منٹس نائن کے زیادہ ہو چکے ہیں, 10 منٹ تقریباً 5-10 منٹ ہم ایکسیڈ کر چکے ہیں, لیکن ابھی بھی 5-10 منٹ باقی ہیں جس میں ہم اس کام کو انجام دے سکتے ہیں. انہوں نے یہ فرمایا کہ امام نے یہ فرمایا تھا میرا جیسا شخص اس جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا. اگر مطالبہ بیعت نہ ہوتا تو کیا امام جدوجہد نہ کرتے؟ یقینی طور پر مطالبہ بیعت نہ ہونا ایک بہت اہم سبب تھا جس کی وجہ سے امام حسن نے جدوجہد اس طرح سے نہیں کی جیسے امام حسین نے نہیں کی. لیکن پھر میں عرض کروں گا ایک سبب نہیں ہے, ایک اور سبب بھی ہے, وہ یزید کا علن الاسلام کے خلاف آ جانا ہے. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ 61 ہجرہ میں کون سی چیزیں ہیں جو اگر نہ ہوتی تو امام یہ کام نہ کرتے, تو میں کہوں گا دو چیزیں. پہلی بات, یزید بیعت کا مطالبہ نہ کرتا, پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ, یزید کم معاویہ کی حد میں رہتا, اس انداز میں اسلام کا انکار نہ کرتا, اس انداز میں اسلام کے خلاف کام نہ کرتا, اس طرح سے نہ آتا تو شاید کربلا نہ ہوتی. یعنی اب پھر ذرا سا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے, یہ سوال شاید آئے کہ پھر پیشن گوئیوں کا کیا ہوتا. تو وہ پیشن گوئیاں انہی حالات کو دیکھتے ہوئی تھی کہ یزید یہ کام کرے گا, اور جب وہ یہ کام کرے گا تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قربانی کو پیش کر دیں گے, ان کے اندر یہ حصہ بھی شامل ہے. تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عظیم کام کے پیچھے کون سے بنیادی عوامل تھے, تو میں کہوں گا کہ ایک تو یہ کہ آبان و انصار نہیں ملے. اگر آبان و انصار ہوتے, مکمل جنگ ہوتی اور امام شام تک کو اسلام کے دائرے کے اندر لے کے آتے جیسا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے, شامیوں کے ساتھ انہوں نے جنگ اسی لیے کی, جنگ سے تھی. دوسرا مسئلہ, وہ بیعت کا مطالبہ نہ کرتا, اگر بیعت کا مطالبہ نہ کرتا. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ اسلام کے خلاف اس طرح علنی کام نہ کرتا جس طرح اس آدمی نے کیا. اس آدمی کے کام کا جو اندازہ ہے وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں کہ اس آدمی کا کردار کس طرح کا تھا, اس آدمی کا آنا کس طریقے سے تھا, اور اس آدمی کے اعمال کس طرح کے تھے. اگر یہ سب کچھ نہ ہوتی پھر کربلا کا واقعہ اس طرح سے پیش نہ آتا. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک بہت اچھا سوال کیا, بیعت کے اوپر اصرار کیوں تھا؟ کیا وہ ایسے کون سے ایسے کام تھے جو وہ بیعت کے بغیر کر سکتا تھا, اور وہ کیا کرنا چاہتا تھا جس میں بیعت بہت ضروری کردار ادا کر رہی تھی؟ کچھ لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ یزید صرف ایک بیوقوف آدمی تھا. مجھے نہیں لگتا ایسا تھا. یعنی یزید میں کئی جگہ بیوقوفیاں تھیں. مثال کے طور پر اس کا باپ ہوشیار آدمی تھا, اس نے کہا تھا کبھی بھی امام حسین سے مطالبہ بیعت نہیں کرنا. اس کے باپ نے یہ وصیت کی کہ امام حسین سے مطالبہ بیعت نہیں کرنا, اور اس آدمی نے اس کے مرتے ہی اگلے دن یہ کام کیا کہ خط بھیج دیا اور کہا کہ بیعت کا مطالبہ کرو. لیکن یہ چاہتا کیا تھا, اس کے باپ کے ذہن میں کیا تھا اور اس کے ذہن میں کیا تھا؟ مجھے یوں لگتا ہے کہ اس کے باپ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم اپنے منافقانہ کردار کو اور لمبی مدت تک چلائیں گے, اور ایک لمبی مدت تک چلانے کے بعد پھر کسی مناسب موقع پر اسلام کو الٹ دیں گے. میرے خیال میں اس کے باپ کے ذہن میں یہ تھا. لیکن اس کے ذہن میں یہ تھا کہ وہ جو منافقانہ کردار ہم نے چلایا ہے بس اب اتنا کافی ہے, اب اگر ہم اسلام کو پلٹ بھی دیں, کفر پر لے بھی آئیں, تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی ہمارے خلاف نہیں بولے گا. آپ تصور فرمائیے گا جو میں آپ سے بات عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے. میں نے عرض کیا ہے معاویہ کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم منافقانہ کردار چلاتے رہیں گے, اسی منافقت کے ساتھ جو ہم نے انجام دی وہ کرتے رہیں گے, 50 سال 100 سال ہم ایسے چلائیں گے, اس کے بعد ایک مناسب موقع ملے گا جب ہم اسلام کو کفر میں تبدیل کر لیں گے, اس وقت کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. یزید نے یہ کہا کہ نہیں, جو کام ہم نے اب تک کیے ہیں ان کے نتیجے میں اب بھی کوئی نہیں بولے گا. اگر ہم اسلام کو کفر میں تبدیل کر دیں گے تب بھی کوئی نہیں بولے گا. کفر میں تبدیل کرنے کا نشانی کیا ہوتی؟ وہ خلافت کا عنوان سلب کرتا, کہتا کوئی خلیفہ دفاع کی ضرورت نہیں ہے, میں ایک قبیلے کا رئیس ہوں, میں ایک قبیلے کا سردار ہوں, میں بنی امیہ قبیلہ ہوں اس کا سردار ہوں, اسلام ختم کرو, میں ایک قبیلے کا سردار, تم عرب کے اوپر حکومت کرنے کو آیا ہوں. وہ یہ کام کرتا, وہ یہ سمجھ رہتا ہے کہ اب یہ کام کیا جا سکتا ہے, لوگ خاموش بیٹھے رہ جائیں گے, میں اسلام کو نیست و نابود کر دوں گا, سب معاملہ ختم ہو جائے گا. جو اسلام سے ان کے دل میں دشمنی چھپی ہوئی تھی 60 سال سے, اس کو اب علنی کرنا چاہ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ لوگ خاموش بیٹھے رہیں، جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں۔ اس میں بیعت کا کردار کیا تھا؟ اگر امام حسین سے بیعت نہ لیتا تو لوگ یہی کہتے رہتے کہ تمہارا کام صحیح اسلامی کام نہیں ہے۔ کیوں؟ یعنی تمہارے کام میں ابھی بھی دین کے خلاف پایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے بیعت نہیں کی تمہارے ہاتھ میں۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے، اگر امام حسین بیعت کرتے تو اس کا مطلب ہے وہ یہ کہتے کہ جو اس نے کیا سب صحیح کیا۔ اگر امام حسین بیعت کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو اس نے کیا صحیح کیا۔ اب آپ تصور فرمائیے، کیا معاویہ کے ہاتھ پر امام حسن نے بیعت کی؟ نہیں، نہ اس نے مطالبہ کیا نہ امام حسن نے بیعت کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سب لوگ جانتے تھے معاویہ غلط کر رہا ہے۔ کیوں؟ امام حسن اس کے مخالف ہیں، امام حسن نے اس کی بیعت نہیں کی۔ اگر معاویہ بھی یہی کرتا کہ اپنے غلط اعمال کو انجام دیتا رہتا اور امام حسین سے بیعت نہ لیتا تو لوگ کہتے یزید غلط کر رہا ہے۔ کیوں؟ امام حسین نے بیعت نہیں کی ہے۔ لیکن اگر وہ غلط کرتا اور بیعت لے لیتا تو لوگ کہتے جو یزید کر رہا ہے وہ سب صحیح کر رہا ہے۔ کیوں؟ حسین نے بیعت کری، دیکھو نواس رسول اس نے بیعت کری، تب یہ کام تھا۔ تو اس کو اسلام کی نابودی کے لیے جو سازش انجام دینی تھی اس کے اندر امام حسین کی بیعت بنیادی کردار ادا کر رہی تھی۔ یا تو وہ علنی کفر نہ لاتا تو بیعت کے بغیر چلتا رہتا، جیسا کہ معاویہ بغیر بیعت کے چلتا رہا، نفاق کے ساتھ آتا تو بغیر بیعت کے معاملہ حل تھا، لیکن وہ جو کفر لے کے آیا اب اس کفر کے ہوتے ہوئے اسے بیعت کی ضرورت تھی تاکہ بیعت ہو اور کفر کی تصدیق ہو جائے اور اسلام خود سے نابود ہو جائے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امام نے فرمایا کہ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس سے اسلام نابود ہو جائے، میں اسلام کے دفاع میں آگے آؤں گا، اور امام پیش ہو گئے۔ جی فرمائیے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے، صحیح۔ یہ بہت بہت اعلیٰ سوال ہے، بہت عمدہ سوال۔ مجھے کہ کیا کوفے والوں نے خط اچانک لکھ دیے تھے؟ کیا کوفے والے اچانک شیعہ ہوئے تھے؟ یعنی اچانک امام کو پہچان دیا تھا؟ یعنی کہ نہیں، ان کی نسلیں آئمہ کو جانتی تھیں۔ حقیقت یہ ان کی نسلیں آئمہ کو جانتی تھیں۔ بھائی کم سے کم امیر المومنین کا دور دیکھے ہوئے تھے، امام حسین کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، امام حسن کو بہت اچھی طرح جانتے تھے، کوئی نئی چیز نہیں تھی ان کے لیے آئمہ اکار علیہ السلام۔ تو خط لکھے، کہا ہم منتظر ہیں، آپ آ جائیے، ہم بغیر ہادی کے ہیں، ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے، آپ آئیں گے، میوے پک چکے ہیں، ان کو بس اتارنے کی دیر ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے لکھی بغول ان کے۔ پھر کیا ہوا کہ اچانک پھر گئے؟ جو خط بھیجے تھے وہ منٹوں میں سوچ کے تو نہیں بھیجے تھے، کچھ سوچ کے بھیجا ہوگا، بہت کچھ سوچ کے بھیجا ہوگا کہ جب آئیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، پھر اچانک کیوں بدل گئے؟ پہلی بات اس میں یہ عرض کروں گا، اس میں یقیناً بیچ میں کچھ لوگوں کا منافقانہ کردار ہوگا، جو پہلے ہی سے چاہتے تھے کہ امام آئے تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اور امام کو ہم کہیں نہ کہیں ملوث کریں گے۔ کچھ لوگ منافقت والے شروع سے منافقت کے اوپر تھے، لیکن بیچ میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے جب خط بھیجا تھا تو صحیح دل سے بھیجا تھا، واقعاً ساتھ دینا چاہتے تھے۔ کن باتوں کی وجہ سے پھر گئے؟ اگر کوئی بہت خلاصے میں کہے تو ہم کہیں گے دنیا کی وجہ سے، اگر کوئی ایک جملے میں کہے ہم کہیں گے دنیا کی وجہ سے۔ کیا کیا چیزیں ملوث تھیں؟ نمبر ایک، سرداروں کو سب کو رشوتیں دے دی گئیں کنفرم۔ یعنی اگر ہم یہ کہہ رہے نا کہ حرام کھانا تاثیر ڈالتا ہے اپنی، تو اس واقعے کے اندر 100% نظر آتا ہے کہ امام نے عاشور کے دن فرمایا چونکہ تمہارے پیٹ میں حرام جا چکا ہے تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی، امام نے عاشور کی صبح یہ کہا۔ تو رشوتیں کھائے بیٹھے تھے، عین موقع پہ جب رشوتیں ملی تو یہ واپس آ گئے۔ دوسرا مسئلہ، اکثر لوگ یہ سمجھ رہے تھے امام حسین جان نہیں دیں گے، اکثر لوگ یہ سمجھ رہے تھے عمر ابن سعد جان لینے تک نہیں جائے گا۔ یعنی دو پہلو تھے، کچھ تو لوگ یہ کہہ رہے تھے امام حسین جان نہیں دیں گے، معاملہ نپٹا لیں گے، صلح کر لیں گے، جب صلح کر لیں گے معاملہ ختم ہو جائے گا، کچھ لوگ یہ سوچ رہے تھے۔ کچھ لوگ کیا سوچ رہے تھے؟ یزید کتنا ہی پست کیوں نہ ہو امام حسین کو مارے گا نہیں، شہید نہیں کرے گا۔ اب آپ سوچئے، حضرت حر صبح کو جب پہنچے عمر ابن سعد کے پاس تو سوال کیا کیا؟ کیا تو مار ڈالے گا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے حضرت حر جیسا آدمی بھی یہ سوچ رہا ہے کہ بات مرنے تک نہیں جائے گی، بات اس سے کم پہ نپٹ جائے گی. کیوں؟ اگر وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوتے تو جو بی بی زہرہ کا اتنا احترام کرے وہ ان کے بیٹے کا راستہ روکے گا. اس کا مطلب ہے پہلے سے کیا سوچ رہے تھے؟ پہلے سے سوچ رہے تھے معاملہ قتال تک نہیں جائے گا، معاملہ قتل تک نہیں جائے گا، معاملہ اس سے کم پہ نبٹ جائے گا. یہ وہ فکر تھی جو بہت سارے اہل کوفہ کے اندر تھی. لیکن حور اور دوسروں میں فرق کیا تھا کہ جب حور نے یہ دیکھ لیا کہ نہیں معاملہ قتل تک چلا جائے گا تو فوراً راستہ تبدیل کر لیا، اس احساس سے ندامت کے ساتھ فوراً امام حسین کی طرف آئے. باقی لوگوں نے یہ جرات نہیں دکھائی، باقی لوگوں کے سامنے دنیا آ گئی، باقی لوگوں کے سامنے اپنے بیوی بچے آ گئے اور امام حسین کی بیوی بچوں کو انہوں نے پسے پس ڈال دیا. باقی لوگوں کے سامنے عمر ابن سعد کی طرح اپنی حکومتیں آ گئیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو انہوں نے پسے پس ڈال دیا. تو اگر کوئی ایک کلمہ کہے تو ہم کہیں گے دنیا نے دھوکہ دیا. اور آپ تصور فرمائیے، واقعہ عاشورہ کے خطبات کو ضرور پڑھیے تو آپ دیکھیے بار بار امام کہیں گے موت تو آنی ہے. لوگوں کو کیوں یاد دلا رہے ہیں موت آنی ہے؟ لوگوں کو یہ یاد دلا رہے ہیں تم دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہو، کتنے سال تم زندگی گزار دو گے، اس کے بعد مرو گے. اگر میری حمایت میں مر جاؤ ٹھیک ہے، چند دن جلدی مرو گے، لیکن باقی بھی تم نے مرنا ہی ہے. امام اس خاطر دنیا کو بار بار یاد دلا رہے تھے. بار بار انہوں نے کچھ اشعار پڑھے، آپ اس کے اوپر غور فرمائیے، کہا دنیا کسی کا ساتھ نہیں دیتی، دنیا نے ختم ہو جانا ہے. بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کر رہے تھے سفر کے دوران، بار بار حضرت یحییٰ کا تذکرہ کیا، کہا یا دنیا اتنی پست ہے کہ اس دنیا کی خاطر حضرت یحییٰ کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر ایک زناکار کے سامنے پیش کیا گیا. کہا دنیا اتنی پست ہے، دنیاوی زندگی پست ہے. لوگوں کو بار بار یہ چیزیں یاد دلا رہے تھے کیونکہ جانتے تھے کہ لوگ دنیاوی زندگی بچانے کے لیے ان کا ساتھ نہیں دے رہے. تو وہ کہتے تھے کہ دنیا کی حقیقت کو دیکھ لو اور ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. لیکن بدقسمتی سے دنیا کا بچھایا ہوا جال بہت سنگین ہے. یعنی ہم بار بار یہ سمجھ رہے ہیں دنیا نے ان کو دھوکہ دیا، ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا. ارے واقعا ایسا ہی ہے، دنیا نے ہمیں کہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا. آیا ہماری قوم کو کوئی دھوکہ نہیں ہوا دنیا کا؟ ہمیں غور کرنا پڑے گا، ہم نے کوئی دھوکہ نہیں اٹھایا. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ سارے جہنمی ہیں، ہم سارے جنتی ہیں. آیا واقعا ایسا ہی ہے؟ یعنی کہ نہیں، ہم بھی دنیا کے دھوکے میں آئے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم بھی دنیا کے دھوکے میں پھنس جاتے ہیں. نہایت یہ کہ ہمارے سامنے کوئی امام حسین نہیں جس کے اوپر تلوار چلائے. ان کی دنیا کے راستے میں امام حسین آ گئے تھے، ان کی دنیا کے راستے میں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، تو انہوں نے ان کے اوپر بھی تلوار چلا دی. ہماری دنیا کے راستے میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، ہماری دنیا کے راستے میں ہم ہیں اور ہماری دنیا ہے، تو ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہیں آئی. ہم نے بھی دنیا کے دھوکے کو اٹھایا، بہت سخت تھا. اگر اتنا سخت ہوتا، اتنا آسان ہوتا دنیا کے دھوکے کو برداشت کرنا، تو لوگ امیر المومنین کا ساتھ نہ چھوڑتے، امام حسن کا ساتھ نہ چھوڑتے، امام حسین کا ساتھ نہ چھوڑتے. ہم دیکھو 1400 سال کے بعد ہم سوچ رہے ہیں اپنے امام کو دیکھا اور ساتھ چھوڑ دیا، کتنا عجیب لگ رہا ہے ہمیں. لیکن ہو گیا، وہ لوگ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہی ہیں، ہمیں بھی دنیا کہیں نہ کہیں شکست دیتی ہے. نہایت یہ کہ ہمیں یہ ڈھونڈنا پڑے گا ہمارا یزید کون سا ہے، ہمارا نمرود، ہمارا ہارون، ہمارا مامون، وہ ہمارے والے کون سے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنی دھوک دنیا کے اندر مشغول کر دیا ہے اور ہم نے اپنے امام کو بلایا ہوا ہے. یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. بہت وقت ہوا، 5 منٹ ایکسیڈ کر گیا. ارادہ یہ تھا کہ 10:20 پہ ختم ہوگا، کل انشاءاللہ اسی طریقے سے 9 بجے یہ پروگرام شروع ہوگا اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو وقت میں ختم کریں. درود بھیجیے محمد و آل محمد.